الصلاة والسلام على محمد الأمين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ رات کی آیت 23 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے وہ صفات بیان ہوئیں جو صحیح رویہ اختیار کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں یا پیدا ہونی چاہئیں. یہ سب بیان کرنے کے بعد بشارت دی تھی کہ اگلے گھر کا انجام انہی کے لیے ہے، عقبت دار اگلا گھر. یہ قرآن کی خاص تعبیر ہے جو جنت کے لیے موت کے بعد جو کچھ ملنے والا ہے اس کے لیے اختیار کی گئی ہے. بلکہ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر الدار کا لفظ بھی کسی جگہ ایک خاص سیاق میں آ جائے تو اس سے آخرت کا گھر یا اگلا گھر یا جنت ہی مراد ہوتی ہے. چنانچہ جب پیچھے یہ الفاظ آ گئے کہ اولئک لہم عقبت دار، اگلے گھر کا انجام انہی کے لیے ہے، تو اب اس کی وضاحت کی کہ وہ اگلا گھر کیا ہے. فرمایا جنات و عدنی یدخلونہا، عبد کے باغ. عبد کے باغ یعنی ہمیشہ رہنے والے باغ. یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے. قرآن مجید میں جنت کا لفظ فردوس کے لیے، اگلی دنیا کے لیے جہاں صالحین کو آباد کیا جائے گا، اختیار کیا گیا ہے. اپنے معنی کے لحاظ سے جنت کا مطلب ہے باغ، اور اسی کی جمع جنات آ جاتی ہے، یعنی باغوں میں. اس سے ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اگر یہی لفظ کسی دوسرے سیاق میں آ گیا ہے تو وہاں بھی لوگوں نے اس کا ترجمہ جنت کر دیا ہے، اس لیے کہ جنت ایک اسم بن چکا ہے، یعنی علم کی صورت اختیار کر چکا ہے. جیسے ہم دنیا کا لفظ بولتے ہیں تو معنی کے لحاظ سے تو دنیا قریبی چیز کو کہتے ہیں، لیکن اب دنیا ہماری اس دنیا کے لیے استعمال ہونے لگا. تو قرآن مجید میں جنت کا لفظ اس طرح استعمال نہیں ہوا، بلکہ ہر جگہ باغوں ہی کے معنی میں ہے. وہ آخرت کے سیاق میں ہو تو وہاں کے باغ ہیں، دنیا کے سیاق میں ہو تو یہاں کے باغ ہیں. تو اسی سے یہ غلط فہمی ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کہیں بنایا تھا اور پھر زمین پر اتارا تھا، وہاں جو الجنہ کا لفظ آیا ہے وہ اسی دنیا کے کسی باغ کے لیے آیا ہے. سورہ قلم میں بھی جو الجنہ کے لوگوں کی ایک تمثیل بیان ہوئی ہے، وہ ان کے باغ کی تمثیل ہے. تو یہ زبان میں بعض اوقات جب چیزیں اگلی نسلوں میں سفر کرتی ہیں تو اصل کی بجائے خصوصی مفہوم پیدا کر لیتی ہیں. اچھے اہل علم کو ان کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے. اردو میں ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا تو اس سے مراد وہ اگلی دنیا ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہوتا. تو میں نے اس کا ترجمہ ہر جگہ باغ ہی کیا ہے. اگلے گھر کا انجام انہی کے لیے ہے، عبد کے باغ، جن میں وہ داخل ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، انہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا، صحیح عمل اختیار کیا، لوگوں کے سامنے خلوت میں، جلوت میں، ہر جگہ اپنے رب سے ڈرتے رہے، تقوی کی زندگی اختیار کی. تقوی کی زندگی یعنی عقل کی روشنی میں فیصلے کیے. اللہ تعالیٰ نے جو حدود معین کر دیے ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کی. ہمارے ہاں ارباب تصوف نے اس تقوی کو بھی ایک خاص پیرہن دے دیا ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ حدود کے اندر زندگی بسر کرنا. زبان پہ کیا حدود اللہ نے عائد کر دیے ہیں، عمل پر کیا عائد کر دیے ہیں، علم کے کیا حدود بتائے ہیں، ان کا لحاظ کر کے ان کے اندر اپنی زندگی بسر کریں تو یہ تقوی کی زندگی ہے۔ اس میں خاص طور پر عام آدمی کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، سورہ حجرات کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، جب موقع ملے اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ سادہ ترجمہ ہی سورہ احزاب کا، سورہ حجرات معاف کیجیے گا، کفایت کرتا ہے، یعنی اس میں کسی تفسیر کی یا تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ امام فراہی نے اس جانب توجہ دلائی ہے کسی جگہ کہ قرآن کی سب صورتیں ان معاملات کو اصلاً زیر بحث لا رہی ہیں جو اس وقت مخاطبین کو درپیش ہیں، اور یہ رسول اللہ کے بعد جو کچھ مسلمانوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے اس کو موضوع بنا رہی ہے۔ تو ہم تو اب بعد کے لوگ ہیں، ہماری سیرت میں، ہمارے کردار میں کیا چیزیں ہیں کہ جو خرابی کا باعث بنتی ہیں، ان کو گن گن کے اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، بہت اس کو دیکھتے رہنا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو اپنے پاس اس کا ترجمہ رکھنا چاہیے۔ دو چیزیں عام مطالعے کے لیے یا اپنی یاد دہانی کے لیے بہت غیر معمولی ہیں، مذہبی تاریخ میں دونوں کو شاہکار کی حیثیت حاصل ہے۔ ایک سورہ حجرات، وہ آپ کو بتائے گی کہ ہم عام زندگی میں جو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو گفتگو میں، بات میں، دوسروں کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے میں کن حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ سب باتوں کے بارے میں متنبہ کرے گی، گمان کیا ہوتا ہے، غیبت کیا ہوتی ہے، تجسس کیا ہوتا ہے، دوسروں پر طنز کیسے کیا جاتا ہے، اس میں کیا خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہماری زندگی کی تطہیر اور تزکیے کے لیے یہ بڑی غیر معمولی سورہ ہے۔ اور اسی طرح دین کی حقیقت کیا ہے، دین اصل میں آپ کے باطن میں کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے، وہ کہاں سے آپ کو چھیڑتا ہے، اس کو سیدنا مسیح علیہ السلام کا جو انجیل میں پہاڑی کا آواز ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ، اس میں جس شان سے، جس غیر معمولی ادبی اسلوب میں بیان کر دیا گیا ہے، دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے۔ ہر شخص کو اس پانچویں ساتویں باب کو پڑھنا چاہیے کبھی کبھی۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ صفات ہیں، یہ ان صفات سے ذہن اس طرف نکل گیا، یہ صفات ہیں جو انسان میں پیدا ہوتی ہیں تو پھر اس کا انجام وہاں انجام خیر ہے، یعنی جنت کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں، ابد کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور وہ بھی جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے اس کے اہل بنیں گے۔ یہ بڑی بشارت ہے، یعنی انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جنت میں اللہ کی عنایت سے، اللہ کے کرم سے اگر چلے گئے، کرم اور عنایت ہی سے جائیں گے، ورنہ ہم سب بہت گناہ گار ہیں اور بہت کمزوریاں ہمارے اندر دراتی ہیں۔ چلے گئے تو کیا وہاں ہمارے اعزہ اقربا، ہمارے احباب یہ بھی ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اہل ہوئے، اور دوسری جگہ بہت صراحت سے کہا ہے کہ تمہارے درجے میں کوئی کمی کیے بغیر ان کو تمہارے ساتھ میں جمع کر دوں گا۔ یہ بڑی بشارت ہے، غیر معمولی بشارت ہے۔ تو یہاں اس بات کا ذکر تو نہیں کیا، وہ دوسری جگہ زیر بحث آئی ہے، لیکن اسی ذیل میں یہ بھی بیان کر دیا کہ تمہارے آبا و اجداد بھی تمہارے پاس ہوں گے، یہ دادا ہیں اور یہ پردادا ہیں اہل ہوئے تو، یعنی جنت میں داخل تو وہ اہلیت کی بنیاد پر ہوں گے، لیکن پھر جمع کر دیے جائیں گے تمہارے ساتھ۔ تو آبا و اجداد، بیویاں، اولاد، یہ اس کے اہل بنیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو جمع کر دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، یعنی جب وہ وہاں داخل ہوں گے اور اپنی اپنی جگہ لے لیں گے تو جنت کے ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، تم لوگوں پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم ثابت قدم رہے۔ یہ ہے اصل چیز. یعنی جو اعلیٰ اوصاف پیچھے بیان ہوئے ہیں وہ اختیار کرنا تو شاید آسان ہوتا ہے, کسی مجلس میں بیٹھ کے آدمی کہے گا کہ آج سے میں نے اختیار کر لیے, لیکن ان پر ثابت قدم رہنا چاہیے, وہ زندگی بن جائیں, روزمرہ بن جائیں, شب و روز میں داخل ہو جائیں. تو فرمایا کہ وہ آ کے یہ کہیں گے کہ تم لوگوں پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم ثابت رہے, اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی نعمتیں مل جائیں گی ان کے بارے میں تبصرہ کریں گے کہ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ, سو کیا ہی خوب ہے یہ اگلے گھر کا اچھا انجام. پیچھے بھی یہی الدار کے الفاظ آئے تھے, انہی کو دہرا دیا ہے, فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. اس میں جو بشارت دی ہے اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ اچھے انجام کی مزید تفصیل ہے کہ ان کے اعزاء و اقربا بھی اہل ہوئے تو جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے تاکہ ان کی مسرت میں کوئی کمی نہ رہے. دوسری جگہ جہاں قرآن نے اس کو بیان کیا وہاں صراحت کی ہے کہ کسی کا درجہ گرایا نہیں جائے گا, اعزاء اقربا کا درجہ بڑھا دیا جائے گا تاکہ وہ ایک جگہ رہ سکیں, ایک دوسرے سے مل سکیں, یہ ان کی مسرت میں اضافے کا باعث بنے گا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو قریبی تعلقات ہیں, یعنی ماں باپ کا تعلق, اولاد کا تعلق اور میاں اور بیوی کا تعلق, اس میں کوئی ایک فریق اگر بلند درجہ حاصل کر لے گا تو باقیوں کے لیے کتنی بڑی نعمت بن جائے گا. تو اس میں اگر کوئی آگے بڑھنے کی صحیح کرے تو مدد کرنی چاہیے اس کی, اس کے ہاتھ پاؤں پکڑنے کے بجائے. تو ارشاد ہوا کہ سو کیا ہی خوب ہے یہ اگلے گھر کا اچھا انجام. یہ جو فرشتوں نے بات کہی ہے اس پر بھی میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ فقرہ فرشتوں کے قول تہنیت کا جز نہیں ہے, یعنی وہ تو بشارت دے دیں گے, پیچھے جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی یہ اس پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تحسین ہے. یعنی گویا بات وہاں ان کی ختم ہو گئی بما صبرتم پر, اور پھر فنعم عقبی الدار. یہ فقرہ فرشتوں کے قول تہنیت کا جز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مرتبہ بلند کی تحسین ہے جو انجام کار انہیں حاصل ہو جائے گا. یہ تو اہل جنت کا انجام تھا, ان کے لیے بشارت تھی. قرآن کا عام طریقہ ہے کہ وہ استدلال کرے گا, بنیادی مقدمات واضح کرے گا, سوالات اگر اس کے بارے میں کوئی سامنے آ گئے ہیں یا اعتراضات ہیں تو ان کا جواب دے گا, اس کے بعد پھر انجام بیان کر دے گا, کیونکہ وہ اسی کی کتاب ہے, انذار کی کتاب ہے, خبردار کرنے کی کتاب ہے. اب مقابل کے کردار کا ذکر کیا, یعنی پہلے اہل جنت, اب اس کے مقابل میں وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. پیچھے ابتدا یہاں سے کی تھی کہ جو عہد انہوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ باندھا اس عہد کو وہ توڑتے نہیں ہیں, اس کی پابندی کرتے ہیں. یہاں اسی سے ابتدا کی, اس کے برخلاف جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں, یعنی وہ توڑتے نہیں ہیں اور یہ توڑ دیتے ہیں. وہاں یہ کہا تھا کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں, جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو جوڑے رکھتے ہیں. یہاں اس کے برخلاف یہ کہا, اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور اس طرح زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہاں اضافہ یہ ہوا کہ صلہ رحمی کی جائے, اپنے اعزاء اقربا کے حقوق ادا کیے جائیں, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے تو زمین میں صلاح پیدا ہوتی ہے, اور اگر لوگوں کے حقوق تلف کیے جائیں, گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر بے مہار زندگی بسر کی جائے, اور اسی طرح لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف اقدامات کو وتیرہ بنا لیا جائے تو فساد پیدا ہوتا ہے. تو اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا, اور اس طرح زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. وہاں رحمت کی بشارت دی تھی، یہاں فرمایا اولائک لہم اللانا ولہم سوء الدار، وہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور جن کے لیے اس کا گھر نہایت برا انجام بھی ہے. وہاں اچھے انجام کا کی بشارت تھی، یہاں برے انجام کی بشارت ہے. یہ ہماری اردو میں یہ لفظ مستعمل ہو چکا ہے، لعنت، اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری. یعنی ہمارے ہاں عام طور پہ ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے کوئی گالی دے دی گئی ہے، تو یہ اس طرح نہیں ہے. یعنی ان کے لیے پھر اللہ کی رحمت قریب نہیں آئے گی. یہ بشارت دی ہے نا کہ جو لوگ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت پھر ان کے قریب ہوتی ہے. یہ رحمت دور ہو جائے تو یہ لعنت ہے. وہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور جن کے لیے اس کا گھر نہایت برا انجام بھی ہے. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی عطا فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے. وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع. یہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے. مخاطبین کے اوپر یہ گویا تبصرہ ہے جو یہاں مقدر ہے. یہ اس حقیقت کو نہیں سمجھے اور اسی دنیا کی زندگی پر ریجے ہوئے. یعنی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے، اور جو اسکیم اس دنیا کو بنانے کے لیے اختیار کی گئی ہے اس کا تقاضا ہے. غریب بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، اوپر کے لوگ بھی ہوں گے، نیچے کے لوگ بھی ہوں گے، صلاحیتوں کا تفاوت بھی ہوگا، یہ سب ہے. لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتیں پا کر انہیں اپنا استحقاق سمجھ لیا ہے، اس وجہ سے یہ اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ اللہ کا قانون ہے جس کے تحت وہ یہ فیصلہ کرتا ہے. اس نے جب دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے تو یہاں مساوات اور عدل نہیں ہو سکتا تھا. امتحان کے لیے ضروری ہے کہ تفاوت بھی رہے، اس دنیا میں شر کا وجود بھی گوارا کیا جائے، مصیبتیں اور تکلیفیں بھی ہوں، نقائص بھی سامنے آئے، ظلم و عدوان کا بھی انسان مشاہدہ کرے. اگر یہ سب چیزیں بند کر دی جائیں تو پھر وہ اسکیم نہیں چل سکتی، امتحان کی اسکیم. یہ اس حقیقت کو نہیں سمجھے اور اسی دنیا کی زندگی پر ریجے ہوئے. وہ فرحو بالحیات الدنیا و مل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع. ذرا حال ہے کہ دنیا کی یہ زندگی آخرت میں محض ایک متاع حقیر ہی نکلے گی. یعنی جب وہاں آنکھ کھلے گی تو وہ دنیا کی زندگی جو یہاں تمام تگ و دو کا ہدف بن گئی، یہی نصب العین بن گئی، اسی کو اختیار کر کے انسان نے صبح کی اور شام کی خیال کیا کہ یہ دنیا، اس دنیا کی نعمتیں، اس کی لذتیں، اس کی تفریحات یہی اصل ہیں. کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورہ اعراف میں فرمایا یہ سب میں نے تمہارے لیے پیدا کی، ان سے فائدہ اٹھاؤ. ان میں کوئی چیز ہمارے دین میں ممنوع نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کو یاد رکھو اور ان حدود کے اندر انہیں استعمال کرو جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. یہ دین کا پیغام ہے. تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے اس طرح نہیں دیکھا بلکہ اصل سمجھ لیا، اور اصل سمجھ لیا تو پھر اس کے اسیر ہو گئے. پھر وہی دنیا کی زندگی صبح ہے، وہی شام ہے. آخرت کی زندگی جو اصل زندگی تھی وہ بلا دی گئی. جبکہ جب وہاں آنکھ کھلے گی تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ تو ایک متاع حقیر تھی، یعنی ایک پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں تھی، اور آگے ایک سمندر ہمارا انتظار کر رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں پہچانی. درا حالے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اسی کی منادی کے لیے آئے تھے. اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے الا متاع، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ متاع آیا ہے، یہ نکرہ ہے. یعنی اس پر جو الف لام ہے وہ نہیں ہے. اسی تنکیر کو ہم نے متاع حقیر کے الفاظ میں ادا کیا ہے، اس لیے کہ آیت میں یہ تقلیل کے مفہوم میں ہے. یہ عربی زبان کے طلبہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نکرہ بعض اوقات محض تنکیر کے لیے نہیں بلکہ تقلیل و تحقیر کے لیے بھی آ جاتا ہے، اس میں پھر ہماری اردو میں چونکہ یہ اسلوب نہیں ہے کہ کسی ایک آدھ لفظ کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، وہی میں نے کر دیا ہے، دراں حالے کہ دنیا کی یہ زندگی آخرت میں محض ایک متاع حقیر ہی نکلے گی، یعنی لفظ متاع کے ساتھ لفظ حقیر کا اضافہ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. اب یہ سب جو پیچھے بیان ہو گیا ہے اس سے اگر سوچنے سمجھنے والے ذہن ہوں تو عبرت حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے، اپنے رویے پر غور کریں گے، جس انجام سے خبردار کیا گیا ہے اس پر سنجیدگی سے سوچیں گے، اس سے متعلق اگر کوئی سوالات ہیں تو ان کو حل کرنے کی صحیح کریں گے. تاہم یہ سب چیزیں نہ ہوں، یعنی بصیرت بھی نہ ہو، بصارت بھی نہ ہو، انسان اندھا بن جائے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ انکار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اب یہ فرمایا ہے کہ یہ سب باتیں سننے کے بعد بجائے اس کے کہ غور کریں، بجائے اس کے کہ ان چیزوں کی تحقیق کریں، ان پر سوالات کریں، ان کو سمجھیں، یہ فوراً پلٹ کے کہتے ہیں کوئی نشانی دکھاؤ. روز بتاتے رہتے ہو عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کوئی معجزہ کوئی نشانی آئے گی، دیکھ لیں گے تمہاری بات. یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ اس کا جواب دیا ہے، قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، ان سے کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے. یعنی آدمی جب قول سدید سے انحراف کر لے، سیدھی بات کرنے کی بجائے اپنے موقف پر ہٹ درمی کے ساتھ اصرار کرنا شروع کر دے، تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امحال کی صورت میں نکلتا ہے، اور اس کا قانون یہی ہے کہ جو سچا طالب بن جائے اس کے لیے وہ راہیں کھولتا ہے، حقائق واضح کرتا ہے، وہ راستے پر جا رہا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آگ لینے کے لیے جا رہا ہو لیکن وہ ہاتھ پکڑ کے پیغمبری دے دیتا ہے. آدمی میں راہ کی طلب نہ ہو، سچائی کے لیے جستجو نہ ہو، صحیح طریقے سے بات کو سمجھنے کا احساس نہ ہو، تو پھر وہ شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. چنانچہ ہر طرف سے شیاطین ہی کی باتیں اس تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں. پیغمبروں کے معاملے میں قرآن نے جگہ جگہ اس قانون کو بیان کیا ہے. میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں سنن الہیہ بیان کیے ہیں وہاں یہ بتایا ہے کہ ہدایت اور ضلالت، یعنی ہدایت اور گمراہی، اس کا قانون کیا ہے، کیسے انسان ہدایت پاتا ہے، کیسے گمراہی اختیار کرتا ہے. تو قرآن مجید جگہ جگہ اس کا حوالہ دیتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، ان سے کہہ دو تم اسی طرح کے اعتراضات کرتے رہو، اسی طرح گریز اور فرار کی راہیں تلاش کرو، اسی طرح اپنی ہٹ درمی، ضد اور انعاد پر قائم رہو، اور ایسے ہی بات کو ہر لحاظ سے جب واضح کر دیا جائے اس کے بعد بھی چندرا کر کہو کہ کوئی معجزہ دکھاؤ پھر مانیں گے، تو سن لو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اسی طرح گمراہ کرتا ہے. یہ گمراہی کہیں باہر سے نہیں آتی، بلکہ اس کا قانون یہی ہے کہ اگر آدمی سچائی کا طالب نہیں ہوا تو پھر پیغمبر کی تقریر اور گفتگو بھی، یہاں تک کہ اللہ کا کلام بھی، اس کے اندر یہی رویہ پیدا کرتا ہے. وہ اس سے گریز کے راستے نکالتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے میری بات رہ جائے، میں نے جو تصورات قائم کیے ہیں ان پر کوئی زد نہ آئے، میں نے جو اس سے پہلے اپنے آبا سے ادھر ادھر سے چیزیں اخذ کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ میرا ایک تعلق پیدا ہو گیا ہوا ہے، اس میں کوئی کمی نہ آئے. یہ وہ بدبختی ہے کہ جو فرقوں کے اندر لوگوں کو بند کرتی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہوتی. آدمی اگر اپنی آنکھیں کھول کر دین کا مطالعہ کرے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آبا کے بنائے ہوئے فرقوں میں بند ہو کے رہ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ فرقے پیغمبر کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، کہ اس کے پیچھے اللہ کی ہدایت ہو. یعنی انسان کے علم نے جو نتائج اخذ کیے وہ لوگوں کے لیے تعلق کا باعث بنے اور اس طریقے سے ایک گروہ بن گیا. اب اگر اس گروہ کو آپ اپنی تاریخ بنا لیں, اپنے جذبات اس سے وابستہ کر لیں, اس کی شخصیات آپ کے لیے مسئلہ بن جائیں, ان پر تنقید سننا آپ کے لیے ممکن نہ رہے, ان کے بارے میں کوئی صحیح سے صحیح بات بھی سامنے آئے تو آپ اس سے گریز کر جائیں. جس کا ایک آخری نمونہ وہ ہے جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں, جہاں ایک بڑے عالم نے ساری دنیا کے سامنے بیٹھ کر یہ فرمایا ہے کہ میرے سامنے اگر قرآن کی 1000 آیتیں بھی تم پیش کر دو اور ان سب کا مفہوم بھی بالکل واضح ہو, یعنی میری سمجھ میں آ رہی ہوں, لیکن وہ اگر میرے بزرگوں کے نقطہ نظر کے خلاف ہیں تو میں بغیر سوچے سمجھے ان آیات کو رد کر دوں. یہ حوصلہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اسی سے پیدا ہوتا ہے. یعنی انسان یہ خیال کرتا ہے, بظاہر تو لگتا ہے بڑی جہالت کی بات ہے, لیکن وہ یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں, میں جو اپنے پاس ایک میراث لے کے اب تک چیزوں کو سنتا سمجھتا آ رہا ہوں, یہ غلط ہو نہیں سکتی. تو اسی کو قرآن نے اس طرح بعض جگہوں میں بیان کیا ہے کہ جب وہ پیغمبر کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو چونکہ اندر عناد ہے, اندر ہٹ درمی ہے, اندر اپنی انانیت کے اسیر ہوئے ہوئے ہیں, اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ کر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے, سیدھے طالب علم نہیں ہے, تو ہم پیغمبر کی بات اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں, اس سے وہ سر ٹکراتے رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہدایت اور ضلالت کا قانون ہے, اس میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اسی کے آخر میں فرمایا ہے کہ پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ نقیض لہو شیطانن, پھر ہم کسی شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں, وہ پھر گرد و پیش سے یہاں سے وہاں سے اسی راستے کی چیزیں لا لا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے جو ان کو گمراہی کی طرف لے جائے. حق کی راہ ان کے لیے کھلنے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے اس کا الٹ بھی بیان کیا. قانون کو جب بیان کیا ہے تو دونوں پہلوؤں سے بیان کیا. ان سے کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے. اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے یہاں حاشیے میں, یعنی اپنے اس قانون کے مطابق. وہ قانون کیا ہے؟ یعنی اپنے اس قانون کے مطابق کہ جو لوگ انفس و آفاق کی نشانیوں سے آنکھیں بند کر کے, یعنی آپ نے دلائل سامنے رکھ دیے, ایک دلیل دوسری دلیل تیسری دلیل, گویا پردے اٹھا دیے, وہ ساری چیزوں کو سننے کے بعد قبول حق کے لیے معجزوں اور کرشموں کا مطالبہ کرتے, یعنی آنکھوں سے یہ دکھائیے پھر مانیں گے, وہ اسی کے مستحق ہیں کہ گمراہ کر دیے جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر ہر معاملے میں, یہاں تک کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں, یہاں تک کہ اولاد اور والدین کے معاملے میں, یہاں تک کہ سیاست معیشت کے معاملات میں, مذہب تو پھر بڑی بلند چیز ہے, ہر ہر جگہ انسان کا ہر لحظے یہی امتحان کیا ہے کہ یہ علم میں صحیح رویہ اختیار کرتا ہے, عمل میں صحیح رویہ اختیار کرتا ہے, علم میں سچا طالب علم بن کے رہتا ہے یا اپنی ضد اپنی انانیت اپنے تصورات کا اسیر ہو کے رہ گیا ہے. تو ایک پہلو یہ واضح کیا, اور پھر مقابل میں بتایا ہدایت کن کو ملتی ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب مَنْ أَنَاب, اور اپنا راستہ انہی کو دکھاتا ہے. یعنی میرے راستے پر آنا چاہتے ہو تو میں راستہ کن کو دکھاتا ہوں جو اس کی طرف متوجہ ہو. یہ ہدایت پانے کی لازمی شرط ہے. یعنی آپ نے پیغمبر کی بات ہے, کسی صاحب علم کی بات ہے, کوئی حقیقت سامنے آئی ہے, کوئی علم کا دروازہ نیا کھلا ہے, کسی جانب توجہ ہوئی ہے, تو اپنی ساری طاقت اس کو سمجھنے میں صرف کر دی, تو بس پھر اس کے بعد فرشتے آسمان سے اتر آتے ہیں اور وہ آپ کو ہدایت بھی دیتے ہیں اور آپ کے سامنے پھر وہ راہیں کھولتے ہیں. یعنی جدھر آپ آنکھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ بصیرت کا اہتمام کرتا ہے. اس پر بھی میں نے وضاحت کیا کہ ہدایت پانے کے لیے یہ لازمی شرط ہے. آدمی اگر ضد اور ہٹ درمی چھوڑ کر خدا کی طرف متوجہ ہو جائے, یعنی طے کر لے کہ نہیں مجھے اپنے پروردگار کی بات درست سمجھنی ہے, تو اس نعمت سے, یعنی کس نعمت سے؟ ہدایت کی نعمت سے, لازماً بہرہ یاب ہو جاتا ہے. ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. یہ جو ہدایت اور ضلالت کا, ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے, یہ یہاں پر بھی بحث کے خاتمے پر بیان ہو گیا ہے اور بھی متعدد جگہوں پر بیان ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں سنت اللہ کہتا ہے اور ان کے مجموعے کو سنن الہیہ کہتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں، ہدایت کیسے دیتا ہے، ضلالت کیسے ملتی ہے، جزا سزا کا کیا قانون ہے، مکافات کیا چیز ہے، اس کو آپ چاہیں تو میری کتاب میزان میں سنن الہیہ کے باب میں پڑھ سکتے ہیں، ان کو میں نے متعین کر دیا ہے 7 سنن کی صورت میں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔